بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورهم بعد كرهته الله تعالى كصفة محبة كبيان كتعلق سي ور الشيخ بن عثيمين رحمه الله كشرح مهم اسم سيبر بوهنجيته كي الله تعالى كي محبة كي صفة جهة وقرآن والسنة كي دلائل مي ثابت هي اور عقل دلائل سے بھی ثابت ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کے عقلی دلائل کا بیان. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ عقل دلائل سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ ہمارے نزدیک سمع دلائل ہیں، قرآن و سنت میں بھی ثابت ہے، اور یہ ان کے لیے دلائل ہم پیش کر رہے ہیں جو اس صفت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فرما برداروں کو جو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے جنتوں سے اور کامیابی عطا فرماتا ہے ان کی نصرت سے اور تأیید سے اور مدد سے اور اس کے علاوہ بھی، تو بے شک یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت ثابت ہوتی ہے اس چیز سے. اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو بعد میں بھی ان کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں مومن بندوں میں سے جسے چاہے اس کی تأیید کی ہے، نصرت کی ہے، ان کو اجر عظیم عطا فرمایا ہے. اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کسی اور چیز کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمایا ہے اور ان کی مدد بھی اور اعانت بھی فرمائی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے، کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ہر انسان کا مطلب، یعنی ہر انسان اس محبت کا طالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. اور محبت جو ہے ایک فطری امر ہے، ایک فطری چیز ہے جو انسان کے پاس تو ہوتی ہے لیکن انسان کے بس میں نہیں ہوتی. اور اسی لیے یہ روایت کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دو کی بیویوں کے بیچ میں جو عدل و انصاف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے قسم ہے، یعنی جو حقوق کی ادائیگی میں جو برابر کا حق ہوتا ہے بیویوں کے بیچ میں، اس چیز میں جو میرے بس میں ہے، جس کا میں مالک ہوں. هذا قسم فيما املك فلا تلومني فيما لا املك، اللہ تعالیٰ میرے ملامت اس چیز مت کریں جو میرے بس میں نہیں ہے. یعنی محبت ایک فطری، ایک دلی امر ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اولاد وہ سب محبت یعنی پیارے ہیں، سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن بعض میں تھوڑی سی کچھ زیادہ ہوتی ہے. اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، بچہ کچھ کمزور ہوتا ہے یا بچے میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت پڑ جاتی ہے اسے. تو ایک فطری چیز ہے کہ والدین عام طور پہ دیکھے کہ والدین کمزور بچوں سے زیادہ یعنی کچھ لگاؤ ان کا ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہے. وہ شاید بعض بچے بھی اس کو نوٹ کرتے ہیں، وہ کچھ اندر سے کچھ جیلیسیز بھی ہوتی ہے، ایک نیچرل چیز ہے. اور اسی طریقے سے بعض بچے زیادہ کچھ پیارے ہوتے ہیں، وہ زیادہ اب قریب آتے ہیں، زیادہ آپ سے رجوع کرتے ہیں وہ زیادہ، تو اس اعتبار کچھ بچے جو ہے تو وضو اکثر اٹھے رہتے ہیں، وہ یا بدتمیزی سے کبھی پیش آتے ہیں، تو محبت سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تھوڑا سا اگر توہنے کا کوئی مادہ ہو تو دیکھتے کہ کسی کی طرف کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، وہ ایک فطری چیز ہے، یعنی بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے اس میں کہ اگر والدین کسی سے کچھ زیادہ، وہ جبکہ والدین کوئی ظاہر نہیں کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں کوئی جلسی نہ ہو، لیکن اگر بعض کو ایسا ہو بھی جائے والدین سے تو باقی جو سمجھدار بچے ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے الغرض. تو محبت ایک فطری چیز ہے، اور بعض اوقات انسان کے بس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا محبت والا جو ہے، تو اس کو بھی مدد رکھنا چاہیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کی جاتی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کے چند اسباب ہیں محبت، اللہ تعالیٰ محبت کو حاصل کرنے کے لیے. ان میں سے سب سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے، کس نے اس کی یہ بہت ساری نعمتیں دی ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس کے خون کی جو رگیں جو خون اس میں دوڑتا ہے زمین میں آنے سے پہلے یعنی اس کی ولادت سے پہلے، مکمل غذائیت اس کی زندگی ساری اس کے خون سے جڑی ہوئی جو اس کی ماں کے پیٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور اسے بھی وہی خون میسر ہوتا ہے. کس نے، ایک تو یہ نعمتیں جو ہیں بہت ساری ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد بھی جو انسان زمین میں آتا ہے، اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ بہت ساری مصیبتیں کون ٹالتا ہے، جن کے اسباب ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں بعض اوقات اس کے باوجود بھی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یا اس سبب کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، محبت بڑھتی ہے. اور ایک اثر میں آیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ تم سے نوازتا ہے، یعنی ان نعمتوں کی سبب کی وجہ سے، جبکہ اس اثر میں ضعف پایا جاتا ہے، البانی سے اثر کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن معنی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ جو اس پہ نعمت اور احسان کرتے ہیں اس محبت ہو ہی جاتی ہے. پھر شیخ صاحب مثال دیتے ہیں کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی شیخ صاحب کو ایک پین بھی ہدیے میں دے دینا، ایک قلم، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یعنی آپ اسے محبت کر بیٹھتے ہیں یا آپ اسے پسند کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم نعمتیں ہیں تمہارے اوپر جس کی آپ گن یعنی ان گنتے، آپ اس کی احسان ہی کر سکتے، گن نہیں سکتے. پھر آپ یہ خود دیکھیں گے کتنی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ نعمت شدید وقت میں آپ کو پہنچتی ہے، جب آپ کو شدید ضرورت ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھتے کہ آپ کا دل جو ہے آپ کشادہ ہو جاتا ہے، اور جس نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اسے محبت بھی بڑھ جاتی ہے ان نعمتوں کے علاوہ جو ہمیشہ اور دائمی ہیں. یعنی ایک نعمت ہے وہ ہمیشہ جو دائمی ہے، بعض اوقات خاص نعمت صلی اللہ نوازتا ہے خصوصی وقت جب انسان کو شدید ضرورت ہوتی ہے، تو ایک تو وہ محبت جو ہمیشہ سے جا رہی ہے، پھر اس محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو ٹال دیتا ہے، یا خاص نعمت کے ساتھ محتاج ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اسی نعمت سے نواز دیتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بس آپ نعمتوں کو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہے، مومن بندوں پر بہت زیادہ ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر خاص انعام فرمایا علم سے تو آپ کو علم سے فضیلت بخشی ہے، یا عبادت سے اگر ہے پھر آپ کو خاص عبادت سے فضیلت بخشی ہے، اگر مال سے ہے مال سے نوازو پھر خاص مال سے آپ کو فضیلت بخشی ہے، یا اہل اولاد سے تو اہل اولاد سے آپ کو فضیلت بخشی ہے، اور یا خاص یعنی قوت کھانے پینے کی اشیاء اور خاص نعمتیں جو ہیں جیسے جسم قائم ہوتے ہیں اگر وہ ہے تو اس یعنی نعمت سے اللہ تعالیٰ خاص آپ فضیلت بخشی ہے، اور کوئی ایسی نعمت نہیں جس کے متحد کوئی اور نعمت نہ ہو، ہر نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. تو وہ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے تو آپ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس میں محبت بھی مزید بڑھ جاتی ہے. اور ان اسباب میں سے جو دوسرا سبب شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس چیز کو پسند کرنا، اس سے محبت کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اقوال و اعمال میں سے، چاہے قولی ہو زبانی ہو یا دلی ہو یا فعلی ہو، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اگر آپ وہ بھی پسند کرتے ہیں، آپ اسے وہی چیز چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے پر آمادہ کر دے گا، وہ اللہ سے محبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر وہ انشاءاللہ جیسے بھی یہ اقوال و افعال کثرت سے کرتے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو یقیناً آپ کی اللہ سے محبت بھی ہوئے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرماتے ہیں اور اس محبت بھی بڑھا دیتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں اس قول اور فعل کی جو اللہ کو پسند ہے، پھر آپ وہ مزید کرتے رہتے ہیں، مزید محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ایک تو اقوال و اعمال الگ ہیں، ایک وہ جو کرنے والے ہیں، یہ تو آپ خود کرتے ہیں، نماز اللہ کو پسند ہے پر نمازی بن جاتے ہیں، اللہ کو مزید توفیق دیتا ہے، آپ اللہ کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے. ایک وہ جو خود دوسرے نمازی ہیں، ایک آپ کا اپنا فعل ہے، دوسرے نمازوں سے بھی آپ کو محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو کرنے والے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، جسے اللہ پسند کرتا ہے، تو اس سے مومنوں کو آپ محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ کے فرما بردار ہیں. اسی طریقے سے ایسا فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنا، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کے علاوہ اور بھی جو دیگر انبیاء ہیں، صدیقین سے محبت کرنا جیسے کہ ابو بکر صدیق ہیں، شہداء سے محبت کرنا، اور ان کے علاوہ بھی وہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تو یہ ایک سبب اور باعث ہے اللہ تعالیٰ محبت کو حاصل کرنے کا. اور اسی محبت کے اسباب میں سے جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، کہ کچھ یعنی دائمی ذکر میں مصنون، اس ذکر سے مراد مصنون ذکر ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی ذکر قرآن سنت کی الفاظ میں ذکر کا لفظ ہو تو ذکر سے مراد وہ ذکر جو سنت سے ثابت ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اسی مراد یہ ذکر. تو کثرت سے ذکر کرنا جو دائمی ذکر ہے، اور ذکر کے اس اعتبار سے جو بھی آپ کسی کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کو دلالت بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یہاں تک کہ آپ کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا رہتا ہے اور مشغول اور مصروف رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز سے آپ یعنی دور اختیار کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی یقین اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہوتی ہے اور وہ محبت مضبوط بھی ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑے تین قوی اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. دوسرا سوال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس محبت کا جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اس کے مسئلے کے اثر کیا ہیں، میری زندگی میں اس کے کیا اثر ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، بڑا پیارا جواب ہے. یعنی سات دلائل میں دیکھیں جو بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، آپ ہر دلیل میں دیکھیں کہ ہمیں فعلی عملی اور مسئلے کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، ہمارے اخلاق کے تعلق سے، ہمارے عمل کے تعلق سے، رہن سہن کے تعلق سے اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں پریکٹیکل لائف میں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو پہلی دلیل تھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 195 میں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہم احسان سے کام لیں، احسان کے کرنے پر حریص رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہمیں اس پر حریص ہونا چاہیے اور اسے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے پسند کرتا ہے. جب پتہ چلتا ہے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے کو پسند کرتا ہے، تو یقیناً اس کے دل چاہتا ہے کہ وہ بھی احسان کرے اور محسنین میں سے ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے. اور احسان پرفیکشن ہے میرے بھائی، احسان اللہ تعالیٰ عبادت میں، اور احسان اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کوئی شخص اگر اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے اپنی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس احسان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ محبت حاصل کرنے کے لیے عملی طریقے سے بھی بہترین طریقے سے اس عمل کو انجام دے اور محسنین میں سے ہو جائے، تو اس کے دیکھیں کہ زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اس کے بولنے کا انداز پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، جسے محبت کر جسے وہ نفرت کر، سب کے ساتھ دیکھیں آپ، عدل انصاف ہوتا ہے، اور ہر چیز میں آپ کو پرفیکشن نظر آئے گی. ہر چیز کے ساتھ احسان، دشمنوں کے ساتھ بھی بندہ احسان کرتا ہے، سبحان اللہ. دوسرے دلیل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 میں. تو اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ محبت حاصل کر لیں؟ عدل انصاف کرنا چاہیے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل انصاف کو پسند کرتا ہے اور ظلم کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تو یقین عدل انصاف کرتے ہیں. جب عدل انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا ہے، مزید محبت بڑھتی ہے، وہ مزید یہ عمل جو ہے عدل انصاف والا جو ہے ہماری زندگی میں عدل انصاف کرنا شروع کر دیں ہم لوگ، ہمارا تقریباً سارے مسائل ختم ہو جائیں. ہمیشہ ظلم و ناانصافی میں مسائل بڑھتے ہیں نا سارے. آپ اپنے جاب میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں, اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے جبکہ والدین کے ساتھ احسان کا لفظ ہے, انصاف کا نہیں ہے, وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے غرض, تو کم سے کم درجہ انصافی کا ہے, کم سے کم درجہ. میرے بھائی انصاف سے نیچے کوئی ایک ہے ظلم, نیچے سب سے تین لائنیں بنایا اپنے ذہن میں, ایک درمیان میں ہے انصاف ہے, اوپر احسان ہے, نیچے ظلم ہے. ظلم تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا. دشمنوں کے ساتھ بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے, یاد رکھیں, دشمنوں کے ساتھ بھی, کافروں کے ساتھ بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے. اب کافر سے بدتر کون ہے؟ ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس اوپر کون سا درجہ ہے؟ انصاف. یہ مطلب شرعی ہے, یہ فرض ہے انصاف, کہ اپنے انصاف کرنا ہے, کیونکہ انصاف نہیں تو پھر ظلم جو حرام ہے. اس کے اوپر درجہ کون سا؟ سب سے بلند درجہ احسان کا ہے. سبحان اللہ. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب المتقین, سورۃ التوبہ آیت نمبر 7 میں. کیا پیغام ملا ہے جب میں پڑھتا ہوں ان اللہ یحب المتقین, میرے دل میں کیا چیز آنی چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ تقوی کو پسند کرے, متقین کو پسند کرے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ متقی بننا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں متقی بننا چاہتا ہوں میں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ محبت کرے. کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے متقین سے. وہ میں آئے سنتے پر جو پرواہ نہیں ہوتی, میں کیوں یہ شرف نہیں چاہتا ہوں, یہ کیوں یہ خیر نہیں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں؟ یعنی ہم دیکھیں کیسے ہم, میں کیسا مسلمان ہوں جب مجھے پرواہ نہیں ہوتی, پڑھتا ہوں لیکن متقین پتہ نہیں ہوتے کون ہیں. متقی ہوتا کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے. اتنی غفلت کا عالم ہے کہ متقی ہوتا مجھے پتہ ہی نہیں. اللہ کسی کو پسند کر بھی پتہ ہے وہ چیز ہوتی کیا ہے؟ وہ کبھی سوچیں مجھے بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں اللہ سے محبت کر, پچھلے درس میں گزر چکا ہے, اللہ سے محبت کرنا کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں, ہر مسلمان کرتا ہے, بلکہ ہر دیندار شخص کرتا ہے, کوئی بھی ہو, یہودی بھی کہتے ہیں, نصرانی بھی, سب کہتے ہیں, لیکن سچی محبت کون کرتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے, اصل بات یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے, تو میرے دل میں سب سے پہلی بات کیا آنی چاہیے؟ یہ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تاکہ میں اس پہ عمل کروں, میں متقی میں سے ہو جاؤں, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرے, محبت کرے. کتنی بڑی بات ہے. تقویٰ ایک اور ڈھال کو کہتے ہیں عام لفظوں میں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے پکڑ عذاب سے بچائے رکھے. جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کیسے بچے گا؟ دو طریقوں سے, اتباع الاوامر واجتناب النواہی. جس کی اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے, جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا ہے. مشکل ہے کیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, ایک اللہ کی عبادت کرو, میرے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ. توحید کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے. مجھے پتہ ہے توحید کیا, شرک کیا ہے. میں ایک کیسا سچا موحد بن سکتا ہوں اور شرک سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ جب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے, گلے میں تعویذ ہے اور زبان پہ اللہ سے محبت کرتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جاننا چاہیے متقی ہوتا کیا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں معاملات درست کر لیں, سیدھا کر لیں, آپ کے سارے مصیبتیں ٹل جائیں. مطلب یہ ایک مصیبت نہیں کہ کبھی آئیں گی نہیں, نہیں, مصیبتیں تو دنیا کا حصہ ہے, کوئی بچ نہیں سکتا, لیکن اس سے پہلے کہ آپ متقی پرہیزگار ہیں, اس وقت کیا حالت تھی اور تقویٰ حاصل کرنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے, دیکھیں کس طریقے سے مصیبتیں وہی ہوں گی, لیکن اس کا اثر آپ پہ کیا ہوگا, آپ کے دل پہ اس کا کیا اثر ہوگا, آپ کس طریقے سے نمٹتے ہیں اور کس طریقے سے, کس حکمت عملی سے آپ مصیبت سے نکلتے ہیں, اور اللہ کی تائید اور توفیق کیسے ہوتی ہے. سبحان اللہ. لوگ کیا کہتے ہیں, بعض شیخ صاحب فرماتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, اگر کوئی برائی سے رکتے ہیں تو لوگوں کے ڈر سے برائی سے رکتے ہیں, اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اگر موقع مل جائے ان کو تو برائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کا ڈر کہاں ہے؟ ہم کیوں فکر مند ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تقویٰ یہ نہیں کہ لوگوں سے ڈرنا ہے, تقویٰ کے لفظ میں ڈر کا معنی بھی ہے, موجود ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, لوگوں کی طرف مت دیکھیں, لوگوں کو رب کی طرف دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ جب آپ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اپنا محاسبہ کرتے ہیں, اور برائی سے رک جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے مومنوں کی. چوتھی دلیل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کے لیے جو شیخ الاسلام تیم رحمہ اللہ بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین, سورۃ بقرہ 222 میں. جی جب میں یہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, تو توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اچھا, توبہ صرف یہ نہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں یا اس زبان پہ صرف استغفار ہو, بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہے. توبہ صرف زبانی کلام ہی نہیں ہوتا, توبہ کی شروط ہیں, توبہ کی شرطیں پوری کریں اور گناہوں سے یقیناً رکیں اور استغفار بھی کریں اور پھر توبہ بھی کریں, اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے کو پسند فرماتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اور جب آپ یہ کہیں اللہم انی استغفرک و اتوب الیک, یا اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, تو آپ کے دل میں یہ چیز یہ معنی موجود ہو کہ آپ واقعی گناہ کو چھوڑ کے بات کر رہے ہیں, یعنی کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ توبہ بھی کلام بھی زبان پر ہے, یہ توبہ نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا, بلکہ اپنے دل سے بھی رجوع کرنا ہے, اپنی زبان سے بھی رجوع کرنا ہے, اپنے عمل سے بھی رجوع کرنا ہے, اصل بات یہ ہے. پھر اسی آیت میں ویحب المتطہرین, بڑی پیاری بات سن لیں ذرا. جب دیکھیں طہارت ہم سب کرتے ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, غسل جنابت بھی کرتے ہیں اور تیمم بھی کرتے ہیں, استنجا بھی کرتے ہیں, سب کیا ہے؟ طہارت ہے, جسم کی طہارت. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, دل میں ہمیں یہ چیز کو بٹھا دینا چاہیے, جب میں وضو کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں وضو کروں اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے, میں استنجا کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تو جسم کی صفائی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. یحب المتطہرین, جسم کے پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے ہیں. غسل کر رہے ہیں, دل میں کیا ہے؟ ایک تو ٹھیک جرابت کا ازالت ہے, اتباع سنت بھی ہے, لیکن دل میں یہ فکر, یہ سوچ, یہ نیت اور یہ چیز کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے جب میں یہ عمل کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ استحضار النیہ, اپنی نیت کو اس طریقے سے حاضر کریں اور اپنی نیت میں یہ چیز ہو جب یہ میں عمل کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. جب قرآن مجید میں کوئی جملہ آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, کوئی قول یا کوئی عمل یا کوئی چیز, آپ اس پہ چیز پہ عمل کرتے ہیں, تو آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے. کیونکہ ہم دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ عبادت بھی عادت کے طور پہ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں اسی نماز کی عادت پڑ جائے, اس کے نماز کا عادی بنے. نہیں میرے بھائی, نماز کے عادی نہ بنے, سمجھائے کہ نماز عبادت ہے اور عبادت کر کے عبادت کرے تاکہ عبادت کا حق ادا ہو. اسے دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں, نمازی کئی ایسے مسلمان ہیں وہ برائی بھی کرتے ہیں, جبکہ نماز برائی سے روکتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی نماز جو ہمیں برائی سے نہیں روک رہی؟ اس میں خلل نماز میں نہیں ہے, خلل نمازی میں ہے. وہ خلل کیا ہے؟ اس حق نہیں ادا ہو رہا. حق کیسے ادا ہوگا؟ جب یقیناً خلوص نیت کے ساتھ عبادت کا حق ادا ہم کریں گے, اخلاص اللہ کے لیے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض قرار دیا ہے, میرے اوپر فرض ہے, میں بوجھ نہیں اتار رہا فرضیت کا, میں اس فرض پہ اپنے دل سے پیار سے محبت سے اخلاص سے ایمان سے یقین کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہوں. فرق ہے نا. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے مشکل سے, فرض ہے, سستی کاہلی مشکل سے, مشکل سے آخر صف پہ پہنچتے ہیں, آخر رکعت میں پہنچتے ہیں, ایک یہ بھی نمازی ہے. دوسرا وہ بھی ہے کہ اذان سے پہلے تیار ہوتا ہے, پانچ نمازوں کے لیے, اسے پرواہ نہیں اس کی نیند پوری ہوئی نہیں ہوئی, اسے پرواہ نہیں اس کا کام ہے, اس کی پرواہ نہیں اس کا کوئی خاص اپوائنٹمنٹ ہے, وہ اپنے سارے اسکیڈول جو ہے وہ نماز کے وقت کے مطابق بناتا ہے, اس کی سونے کا ٹائم, اس کے اٹھنے کا ٹائم. ہاں کوئی مجبوری آ گئی تو الگ بات ہے, ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, استثناءات ہوتے ہیں, بیمار پڑ گیا ہے, کوئی خاص میٹنگ آ گئی ہے, کوئی خاص کام پڑ گیا ہے, کوئی خاص اپوائنٹمنٹ ہے ہاسپٹل میں کسی چیز کی, وہ الگ چیزیں ہیں. روزمرہ زندگی میں اس کی ٹائمنگ جو ہے نماز کے مطابق ہے. پانچ نماز کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی نماز ہوتی ہے ایک وقت میں. ذرا غور کریں, پانچ نمازیں مختلف اوقات میں آپ کا 24 گھنٹے کے اندر ہیں, یعنی فجر کی پڑھی نماز کافی ہے, بس سارا دن آپ فری ہیں؟ نہیں, آپ رب سے جڑے ہوئے پورا دن 24 گھنٹے. آپ کو ٹائم سب سے بڑا ملتا ہے وہ عشق سے لے کے فجر تک کا ٹائم ملتا ہے, اس میں بھی تہجد آپ پڑھیں تو آپ کے لیے سب سے اچھی نماز ہوگی وہ, تب بھی آپ نے اٹھ کے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ آپ کا جو نوافل میں سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو صلاۃ اللیل ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لیے خاص اجر عطا فرمائے. تو 24 گھنٹے رب سے جڑے ہوئے ہیں نا, کتنی انعام اور احسان ہے. صرف نماز کو دیکھ لیں آپ, کتنے بڑے احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر, اور ہم کہاں پہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نمازیوں کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے, ہم کہاں ہیں. سبحان اللہ, لمحہ فکری میرے بھائیو ہم سب کے لیے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اچھا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی طہارت کرے, کسی قسم کی طہارت بھی, اگر تیمم تب بھی کرنا ہے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرین, کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. وہ یقین میں دل میں یہ بات آتی ہے, جب میں اس عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرتا ہے, امید ہے. باقی اللہ کی مرضی ہے, قبولیت ہمارے بس میں نہیں ہے, کوشش ہم کر سکتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کو پسند کوئی عمل آ جاتا ہے تو اس کو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, جو اللہ کو پتہ ہوتا کتنا ہوتا ہے, کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں ہوتا, کم سے کم 10 ہے, زیادہ کتنا اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا فائدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اگلی دلیل میں, پانچویں دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم الى آخر سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں. کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اتباع رسول کریں گے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے, اتباع رسول کا حق ادا کر لیں آپ. بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کل بدعت فی النار. بدعت وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, مردود ہے. فہو رد, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. عجب بات ہے, بدعت بھی کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیکی حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, نزدیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے, اس کا حق ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرتا ہے, اسے اپنے مزید نزدیک بھی کرتا ہے, اور اس کے اتباع سنت پر کی مزید توفیق بھی دیتا ہے, اور سنت پر عمل کرنے کی مزید توفیق دیتا ہے. کر کے دیکھیں, آج بدعتی بدعت سے توبہ کر کے دیکھیں, سچے دل سے چھوڑ دے بدعت جو وہ کرتا ہے. ابھی ربیع الاول شروع ہو گیا, اور جشن میلاد النبی کی آہستہ آہستہ پروگرامات جو ہے وہ شروع ہو گئے ہر طرف. بدعت ہے جشن میلاد النبی, بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اگر پسند ہوتا ہے یہ عمل, تو کم سے کم ایک پرتبہ تو کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک مرتبہ تو کر زندگی میں, کسی صحابی نے کبھی کیا ہے؟ سبحان اللہ, ہزاروں کی تعداد میں صحابی نے ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں کیا. کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے قرب نزدیک نہیں چاہتے تھے؟ جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے قربان کیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, جہاد فی سبیل اللہ میں, اب رب کو راضی کرنے کے لیے, وہ اتنے بڑے عمل کو چھوڑ کے گئے. سبحان اللہ, دو چیزیں, یا تو یہ عمل جانتے تھے اور خود جان بوجھ کو چھوڑا ہے, اللہ کے نزدیک چاہتے نہیں تھے وہ, یا یہ عمل سنت سے ثابت ہی نہیں ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بدعت ہے, اس لیے چھوڑ کے گئے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. دونوں میں سے ایک تو لازمی کی بات ہے نا. پہلی بات تو ناممکن ہے, شرعاً و عقلاً ناممکن ہے, کہ جن لوگوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے اپنی جان قربان کی ہے اس دین کی سر بلندی کے لیے, اپنے رب کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ سے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر سے محبت کرنے کا انہوں نے عملی ثبوت دیا ہے, اپنی جان بھی قربان کر دی ہے اس دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے. اور جب بات ہے جشن میلاد النبی کی, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر خوشی منانے کی, ایک دفعہ بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کرنے کی. چلے صحابہ چلے گئے, تابعین آ گئے, اتباع تابعین آ گئے, چاروں امام آ گئے. کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. دکھائیں امام ابو حنیفہ ایک دم ایک مرتبہ جشن منایا ہے, یہ اس کی اجازت دی ہے, ان میں سے کسی امام نے اجازت دی ہے, یہ کہہ دیا کہ یہ عمل ٹھیک ہے کریں, ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی. پہلے تین صدیوں میں جو بہترین صدیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے, پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے کے ہیں. تین بہترین زمانے, صحابہ کا زمانہ, تابعین تبع تابعین کا زمانہ. ایک مرتبہ بھی کسی نے جشن نہیں منایا, جشن ولادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک دفعہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. کیا یہ سب اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو اللہ نے ایک دفعہ کسی ایک کو بھی اللہ نے توفیق نہیں دی؟ بہترین زمانے میں اللہ نے کسی ایک کو بھی توفیق نہیں دی. پھر چوتھی صدی میں لوگ آتے ہیں اور اس بدعت کو ایجاد کرتے ہیں, اور لوگ ان کے پیچھے چل کے کہتے ہیں, یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو ہم ان کی مانیں جنہوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہے, ان کے پیچھے چلیں, یا اللہ تعالیٰ سے محبت کے سچا ثبوت دے کر اتباع رسول کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع رسول کس میں ہے, کس عمل میں ہے؟ جشن میلاد النبی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہے؟ دیکھیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, آپ کے سامنے حساب دونوں نے دینا ہے اپنے رب کو. جو جشن کر رہے ہیں, جو جشن نہیں کر رہے, دونوں نے دینا ہے. لیکن یقیناً سرخرو کون ہوگا, وہ جو اتباع سنت کر رہا ہے, یا وہ جو اتباع سنت کو چھوڑ کر اس کو محض دعویٰ کر کے بدعت کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. واپس آتے ہیں. اور ہمارے شیخ صاحب فرمائش بنتی رحمہ اللہ, تو ہمیں حریص ہونا چاہیے, بلکہ حرص کی انتہا ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, اور جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے اس پر عمل کرنا ہے. ہم اس سے آگے پیچھے یا زیادہ کمی کر ہی نہیں سکتے, اس کے مطابق اس راستے پر ہم چلنے والے ہوں. جو ہمارا یہ شعور پیدا ہوتا ہے تو یقیناً بدعت سے ہمیں یہ بچاتا ہے, اور کوتاہی سے بھی ہمیں بچاتا ہے, اور غلو سے بھی کہ ہم نے زیادہ کرنا ہے, کمی سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں, زیادتی سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں, بدعت سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ ہمارے جو سلوک آداب اخلاق اور عبادات پھر کیسی ہوتی ہیں. اتباع سنت کا حق ادا کر کے دیکھیں, پھر زندگی میں تبدیلی دیکھیں آپ. سبحان اللہ. چھٹی دلیل اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت میں جو شیخ اسلام تیم رحمہ بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ الی آخر آیہ سورۃ المائدہ نمبر 154. یہ سب فرماتے ہیں ہم ردت سے, اسلام سے خارج ہونے سے خبردار رہتے ہیں, اور اس میں سے ترک الصلاح بھی ہے, نعوذ باللہ, کہ جو تارک الصلاح ہے, کوئی دار اسلام سے خارج ہے. شیخ صاحب, جب ہم یہ علم ہو جاتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ جو دین سے خارج ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے, اور ایسے قوم کے لے کے آتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. تو یقیناً جب ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے تو ہم اپنے رب کی طرف, جو ہمارے اوپر جو واجب ہے, جو فرض ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے حق ادا کرتے ہیں, اور اس میں یعنی ہمیشگی اختیار کرتے ہیں, اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دور کر دے یا دین اسلام سے خارج کر دے, نعوذ باللہ. ساتویں دلیل شیخ اسلام رحمہ اللہ جو بیان کی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت میں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سورة الصف آیت نمبر 4 میں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور صف بندی کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے, تو یقیناً ہم یہ عمل کرتے سے عمل کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں مزید توفیق عطا فرماتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ پانچ سب سے بڑے اسباب ہیں, اگر ہم اس محبت سے پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور ان پانچ اسباب پہ جو ہم عمل کرتے ہیں جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے, قتال کرنا ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہو, اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر جیسے کہ دیوار ہو ویسے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے بیچ میں جو تعلقات ہیں انہیں مضبوط کرنا ہے، ایک تو صف بندی فزیکلی، پھر دلوی جڑے ہوئے ہوں دونوں اعتبارات سے، اور صف بندی کر لیں جہاد کے لیے، اور اس میں تاکہ دل جو ہے وہ جڑے رہیں اور الفت محبت بھی اس میں مضبوط ہو جائے. جب بھی اسی صورت ہو، ایک صف بندی بنا کر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جب دائیں بائیں دیکھتا ہے، اپنے بھائیوں کو اپنے کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس مزید طاقت بھی ملتی ہے. ایک تو اللہ کے راستے میں ویسے جوش جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق المدد عینت کے سب چیزیں دل میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ساتھ جب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ والا دائیں بائیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ہی مقصد کے لیے، اور ایک جیسے ان کی حالت ہے، دل بھی جڑے ہوئے ہیں، جسم بھی جڑے ہوئے ہیں، اب بتائیں اس کی کیا یعنی اس کی حالت کیا ہوگی، اور کس طریقے سے وہ جب قدم بڑھائے گا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو کتنی طاقت اس کے اندر ہوگی، جسمانی طاقت بھی، روحانی طاقت بھی، اور ہر اعتبار سے دیکھیں سبحان اللہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے یہ پیارا عمل کرتے ہیں. تو اس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں صفت محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوئی ہے، اس میں تین مباحث ہم نے بیان کیے ہیں. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے کی صفت جو ہے وہ قرآن اور سنت کے نصوص جسم کے دلائل سمعیہ سے ثابت ہوئیں، نمبر دو اسباب کا ذکر کیا، نمبر تین جو مسئلے کی آثار ہیں ایمان پر، ہمارے ایمان پر، ہماری زندگی پر جو اس کا اثر ہوتا ہے اس کا بیان بھی کیا ہے. جو اہل بدعت ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے انکار کیا ہے اس صفت محبت کو، اور ان کے پاس کوئی سوائے یعنی کمزور حجتوں کے سوا کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ عقل اس پر دلالت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت محبت پر عقل دلالت نہیں کرتا، کوئی عقلی دلیل نہیں ہے. اور دوسری بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو محبت ہے وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہوتی ہے جو متجانس ہوں، ایک جیسی ہوں، اور رب اور بندے کے بیچ میں یہ محبت کبھی ہو نہیں سکتی. مخلوق کے بیچ میں ہو سکتی ہے لیکن خالق مخلوق کے بیچ میں محبت نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت نہیں کرتا، صرف محبت اللہ تعالیٰ کے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تجانس برابر ہونا لازمی ہے کہ ایک ہی جنس ہو دونوں کی، نعوذ باللہ، تاکہ محبت ہو سکے. شیخ صاحب فرماتے پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ عقلی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کی، اور اس کے دو جواب ہیں اس غلط فہمی شبہ کے ازالے کے لیے. دو جواب ہیں، پہلا ہے بالتسلیم کہ ہم چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ عقلی دلیل نہیں ہے، اور دوسرا بالنفی ہم نہیں مانتے کہ عقلی دلیل نہیں ہے، عقلی موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. تو پہلا جو پہلا جواب ہے چلو اگر تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ عقلی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جو قرآن سنت کی دلائل ہیں وہ تو موجود ہیں نا، اور یہ خود الگ سے دلیل ہے جو قرآن سنت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، بے شک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن مجھے نازل کیا ہے ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے، سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں. پھر جب قرآن ہر چیز کی بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے تو یہ الگ سے دلیل ہے، اور خاص دلیل کے انتفاع ہونا کہ اگر خاص دلیل کا نہ ہونا جو ہے، اور اس سے لازمی کہ مدلول بھی منتفی اور مدلول بھی موجود نہ ہو، کیونکہ اس مدلول جس کی طرف دلالت کی جا رہی اس کے لیے اور بھی دلائل موجود ہوتے ہیں چاہے محسوس ہوں یا معنوی دلائل ہوں. محسوس کی مثال کے طور پہ کہ کوئی ایک شہر ہے اس کی جانے کی طرف بہت سے راستے ہیں، اگر ایک راستہ بند ہو جاتا مطلب ہے کہ شہر کی طرف کوئی جا نہیں سکتا، اور تو راستے موجود ہیں، یعنی اگر ایک چیز کی کوئی ایک دلیل نہ ہو تو وہ دوسری دلائل موجود ہو، کہ ایک دلیل کی نفی ہونے سے باقی دلائل تو موجود ہوتے ہیں نا، تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اگر ایک دلیل نہ ہو تو باقی دلائل بھی ختم ہیں، وہ آپ کے نزدیک ایک دلیل نہیں ہے، چلو آپ کی بات مان لیے کہ چلو عقلی دلیل نہیں مثال کے طور پہ، جو باقی دلائل کو کیسے نفی کر سکتے ہیں آپ، جیسے کہ ایک شہر ہے اس کی طرف 10 راستے جاتے ہیں، چار راستے جاتے ہیں، ایک راستہ بند ہو گیا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ شہر تک ہم پہنچ نہیں سکتے کبھی کیونکہ راستہ بند ہو گیا، یا یہ کہیں کہ بھائی اور راستے ہیں ان راستوں سے آپ پہنچ سکتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں ایک ہی راستہ صرف، مطلب کیا اس کے عقل میں خلل ہے کہ نہیں، تو جو عقل دے رہا خود ان کے عقل میں خلل ہے اگر ان کی بات مان بھی لی جائے. دوسری بات یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں معنوی دلیل دیکھنے کہ ایک ہی حکم کے بعض اوقات ایک ہی مسئلے بہت سارے دلائل ہوتے ہیں، جیسا کہ طہارت کے لیے، نماز کے طہارت کے لیے، اب طہارت کے لیے کتنے دلائل ہیں، اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ یہ دلیل ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، وضو کے تعلق سے کوئی دلیل لے کے آئے، مطلب وضو کوئی اور دلائل نہیں ہے کوئی، تیمم کی جو ہے ایک دلیل نہیں ہے کسی کتاب میں آئے گا کہ حدیث کتاب میں یا اس کی سند ضعیف ہے یا ضعیف ہے. مطلب تیمم کسی اور سے دلیل سے ثابت نہیں ہے کیا؟ تو ایک دلیل کی نفی ہونے سے باقی دلائل موجود ہیں سب کی نفی نہیں ہوتی. یہ عقل دلیل ہے کہ نہیں؟ تو عقل کی دلیل عقل سے ہے. اگر ان کی بات مان بھی لیجیے کہ عقل کوئی دلیل نہیں ہے تو عقل سے یہ دلیل دی ہے کہ تمہاری عقل جس طریقے سے سوچتی ہے اس کے مطابق بھی دوسرے دلائل موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف محبت جو ہے وہ ثابت ہے. دوسرے کے جواب کہ آپ کہتے ہیں کہ عقلی دلیل نہیں ہے, غلط ہے. عقلی دلیل کیسے ممکن, کیسے آپ کہتے ہیں کہ عقلی دلیل نہیں ہے؟ ہم اس دعوے کو باطل قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بلکہ عقل نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور خالق مخلوق کے بیچ میں بھی محبت ہو سکتی ہے, جیسے پہلے بھی دلائل میں یہ سب فرماتے گزر چکا ہے. تمہارا یہ کہنا کہ محبت صرف دو متجانس چیزوں میں ہوتی ہے تو اس شبہ کو ازالے کے یہی کہنا کافی ہے کہ تمہارے دعویٰ ہم قبول نہیں کرتے, کیونکہ محبت کو رد کرنے کی جو منع کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ عدم الثبوت, وہ ثابت نہیں تمہارے دعویٰ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا دعویٰ جو ہے کہ دونوں متجانس چیزوں میں ہونے چاہیے ممنوع ہے اصل میں, بلکہ محبت جو ہے متجانس چیزوں میں بھی ہوتی ہے غیر متجانس چیزوں میں بھی ہوتی ہے. محبت جو ہے صرف یعنی کہ انسان انسان سے کرتا ہے, کسی چیز سے اور سے نہیں کر سکتا. جیسے فرماتے ہیں چھوٹی سی مثال ہے, گھڑی آپ استعمال کرتے ہیں, پرانی گھڑی ہے آپ اسے استعمال کرتے ہیں. اب گھڑی انسان تو نہیں ہے, انسان متجانس تو نہیں ہے انسان کے ساتھ, کیا انسان گھڑی سے محبت پیار کرتا ہے؟ ذرا مثال دیکھیں, دو گھڑے ہیں, ایک گھڑی ہے پرانی گھڑی ہے, کبھی خراب نہیں ہوئی ہے, کبھی ڈسٹرب نہیں کیا آپ کو, آپ اس کو پسند کرتے, آپ وہ ہمیشہ اس کا اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. دوسری گھڑی بار بار خراب ہوتی ہے, الارم لگاتے خراب ہو جاتی ہے, تو ایک کو آپ پسند کر دوسرے کو اپنا پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ گھڑی کو پسند کر سکتے ہیں جو متجانس بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں اللہ کو پسند نہیں کر سکتے, اللہ پسند نہیں کر سکتے, اللہ محبت نہیں کر سکتے, اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ متجانس نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ, ورنہ اس میں دیکھیں کہ انسان متجانس چیز سے محبت بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ بھی انسان جو ہے محبت کرتا ہے اور یہ محبت ممکن ہے. وہ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ جانور بھی دیکھیں وہ محبت بھی کرتے ہیں, اس محبت بھی کی جاتی ہے. اسے پھر کئی مثالیں, فنحن وللہ الحمد نثبت اللہ المحبۃ بینہ وبین عبادہ. یہ آخر جملہ ہے شمع الدین رحمہ اللہ کا, اور صفت میں اتنا کافی ہے الحمدللہ, کافی دلائل اس میں بیان کی ہیں الحمدللہ. ایک دفعہ اگر آپ ریوائز کر لیں تو انشاءاللہ مزید آسانی ہو جائے گی اور سمجھنے میں بھی آپ مضبوطی حاصل ہوگی اور یاد کرنے میں بھی انشاءاللہ مضبوطی ہوگی. واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرك واتوب اليك.